دعوة دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علما. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. سر چھپا کے جیے نمو چھپا کے جیے ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا, ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. قابل صد احترام معززین گرامی قدر, جہلم کے غیور مسلمانوں اور دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سپاہی صحابہ کے کارکنوں, جمعیت علماء اسلام کی زیر تمام منعقد ہونے والی آج کی عظیم الشان سنی کانفرنس کے عنوان سے یہ پروگرام موسم کی خرابی کے باوجود کامیاب طریقے سے آپ کے سامنے انعقاد پذیر ہے. اور میرے بعد قائد سپاہ صحابہ حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں. اس سے قبل بھی ایک مرتبہ جیلم میں مجھے آنے کا موقع ملا اور وہ جلسہ بھی کانفرنس اسی چوک شاندار پر منعقد ہو رہا تھی, لیکن اس وقت کے مخصوص حالات اور ارباب بست و کشا کے مخصوص تعاون کی وجہ سے اس چوک پر وہ جلسہ نہ ہو سکا اور ایک چھوٹی سی مسجد میں جلسہ منعقد کرانا پڑا. میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز جب ہم دوبارہ اس شہر میں آئیں گے تو شاندار چوک ہی پر جلسہ کریں گے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج دوسری مرتبہ حاضری کا موقع مل رہا ہے تو ہم معافی شاندار چوک جس کا نام حیدر کرار چوک رکھا گیا ہے، آج میں اور آپ سنی کانفرنس کی صورت میں یہاں جمع ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو توالت دینے کی بجائے ضروری محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں، کس سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے، سپاہ صحابہ کا مشن اور پروگرام کیا ہے، سپاہ صحابہ کی منزل اور اس کا مطلوب و مقصود کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور ذہنوں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ سپاہ صحابہ کی منزل تو واضح ہے، اور ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے جیسا کہ حکمرانوں کے ذہن میں بھی آئی ہے کہ شاید سپاہ صحابہ کی منزل یہی ہے کہ شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا۔ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اور میں آپ ہی سے سوال کروں گا کہ کل کرا، کل نہیں تو پرسوں، آج نہیں تو کل، انشاءاللہ العزیز وہ وقت اسمبلی میں آنا ہے کہ شیعہ نے اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے، ہماری تحریک کی وجہ سے نہیں، اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے اپنے خود ساختہ دجل و فریب پر مبنی ایک مذہب کو اپنے لیے الگ بنانے کی وجہ سے قرآن و سنت کے مقابلے میں ایک نیا دھرم، نیا مذہب ترتیب دینے کی وجہ سے جب اسمبلی کے فلور پر اس بات پہ بحث ہوگی، جب بھی حقیقت سے پردہ اٹھے گا اور جب بھی حقیقت روز روشن کی طرح ممبران اسمبلی پہ واضح ہوگی تو ان کا فیصلہ وہی ہوگا متفقہ طور پر جو سن 1974 میں تھا، انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ اس میں جرم ہمارا نہیں ہے، اس میں زیادتی ہماری نہیں ہے۔ میں اپنے مد مقابل سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں قصور ہمارا نہیں، قصور تمہارے بڑوں کا ہے کہ جنہوں نے ایک مذہب بنا کر تمہیں دے دیا جو مذہب قرآن و سنت کے مقابلے میں ہے، جو تمہیں ایک دھرم ایسا دے کر چلے گئے کہ جس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور خود اگر کوئی شیعہ لیڈر، کوئی شیعہ محقق بھی اس بات پہ تحقیق کرے اور اس بات پہ غور کرے تو وہ یقیناً اس حقیقت تک بہت جلدی پہنچ جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے جو وراثت ہمیں دی ہے، اسلام کے علاوہ یہ سب کچھ ہے مگر اسلام نہیں۔ تو اسمبلی کے فورم پر جب بھی یہ بات آئے گی اور جب بھی حقیقت کی نظر سے جائزہ لیا جائے گا تو ممبران اسمبلی کی رائے اور فیصلے میں دو صورتیں نہیں ہوں گی، اختلاف نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اتفاق ہوگا۔ میں آپ سے سرے دست یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل، انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں، ہماری زندگی میں یا ہماری زندگی کے بعد یہ مسئلہ تو طے ہونا ہے، لیکن آپ یہ بتلائیں کہ اگر یہ مسئلہ طے ہو جاتا ہے تو پھر کیا سپاہ صحابہ توڑ دی جائے گی؟ پھر ہم اپنا کام روک دیں گے، پھر ہم اپنی توانائیاں صرف کرنا بند کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہماری منزل ہے. جب ہم نے آگے چلنا ہے، جب جدوجہد جاری رہنا ہے، جب ہمارا قافلہ رواں دواں رہنا ہے، جب آپ کا کام آگے بڑھتے جانا ہے، تو پھر یہ بات سامنے آ گئی کہ آپ کی منزل کچھ اور ہے. اور میں یہی بات آج کے اس چرچا کے ذریعے سے جیلم کے شہریوں اور حکمرانوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری منزل کچھ اور ہے. اور وہ منزل کوئی ہماری خود ساختہ منزل نہیں، وہ منزل کوئی ہماری فرضی منزل نہیں، وہ منزل کوئی ہماری اپنی متعین کردہ منزل نہیں ہے. ہماری منزل وہی منزل ہے، ہمارا مطلوب و مقصود وہی ہے. جو منزل، جو مطلوب و مقصود پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا، جو منزل پروردگار عالم نے اپنے رسول کو دکھائی تھی، جس منزل کی طرف پیغمبر چلے اور آپ نے اپنے صحابہ کو چلایا، اور وہ منزل قرآن بیان کرتے ہیں، والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجے، لیظهره علی الدین کلہ، کہ رب کا سچا دین تمام باطل ادیان پہ غالب آ جائے، تمام باطل ادیان پہ غالب ہو جائے. تو غلبہ اسلام یہ مقصد ہے بعثت پیغمبر کا، غلبہ اسلام یہ مقصد ہونا چاہیے ہر مسلمان کا. اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ، یہ منزل ہے سپاہی صحابہ کی، یہ منزل ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ کو میری بات سمجھ میں آئی، اب آپ کے ذہن میں اور ہر اس شخص کے ذہن میں جس نے کبھی بھی ہمارے جلسے کی کیسٹ یا جلسے کی کوئی تقریر سنی ہوگی، تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آپ غلبہ اسلام کے لیے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی جماعت کا اعلان کرنا چاہیے، آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے، آپ کو انقلاب برپا کرنے کے لیے انداز اپنانا چاہیے، آپ اسلام کے غلبے کی تاریخ بھی سپاہی صحابہ کو کہتے ہیں، آپ غلبہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو سیاست کے میدان میں بھی نہیں آنے دیتے. انقلاب کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں آپ وہ بھی حاصل کر کے ان پہ عمل نہیں کرتے، تو آپ اسلام کا غلبہ لائیں گے کیسے؟ آپ اسلام کا غلبہ لائیں گے کیسے؟ میرے بھائیوں، یہی وہ حقیقت ہے، یہی اس سوال کا وہ جواب ہے کہ جس جواب کو حق نواز شہید کی دور رس نگاہوں نے پہچان لیا تھا. حق نواز شہید نے اسی بات پہ غور کیا تھا، سپاہ صحابہ آج اسی بات پہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ پاکستان تو بنے ہوئے آج نصف صدی کے قریب عرصہ بیت رہا ہے، یہاں اسلام کے نام پہ ملک حاصل بھی کیا گیا، پھر بھی اسلام کا غلبہ نہ ہوا. یہاں اسلام کے نفاذ کے لیے قرارداد مقاصد تیار ہوئی، پھر بھی اسلام غالب نہ آ سکا. یہاں اسلام کے نام پر الیکشن لڑے گئے، پھر بھی اسلام غالب نہ آ سکا. تو سوچنے کی بات ہے کہ سیاست میں آنے کے باوجود، تحریک چلا کر ملک حاصل کرنے کے باوجود،
آخر وہ کون سی دعوت ہے جو اسلام کے غلبے کو پائے تکمیل تک پہنچنے نہیں دیتی؟ وہ کافی رکاوٹ ہے جو اسلام کا عملی طور پہ نفاذ نہیں ہونے دیتی؟
یہ سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں؟ اسی بات کو سوچا مولانا حق نواز شہید نے، اور صرف 50 سال پیچھے سے نہیں سوچا، اس کو سوچنے کے لیے ہم 14 صدیاں پیچھے چلے گئے، ہم 14 صدیاں پیچھے چلے گئے کہ یہ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد غلبہ اسلام تھا، تو پیغمبر اسلام نے اسلام کے غلبے کے لیے کیا کیا؟ جب پیغمبر کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے بھیجے تاکہ دین حق تمام ادیان باطلہ پہ غالب آ جائے، تو اللہ کے رسول نے اس زمن میں کیا کام کیا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اسلام کے غلبے کے لیے سب سے پہلے اپنی جماعت پیدا کی، اور اس جماعت کو مکہ کے 13 سالہ دور میں آزمائش کے بعد سے گزارا، اس جماعت کو دکھ مصیبت پریشانیوں میں مبتلا کر کے ٹریننگ دی، جب پیغمبر کی جماعت ٹریننگ حاصل کر چکی، جب پیغمبر کے ساتھی مشکلات سے گزر گئے، جب پیغمبر کی جماعت تمام پریشانیوں کو برداشت کر گئی، جب پیغمبر کی جماعت دین کے لیے تختہ تاج پر اٹھ گئی، جب پیغمبر کی جماعت دین کے لیے گھر بار قربان کر گئی، جب پیغمبر کی جماعت دین کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر گئی، تو اللہ کے رسول اپنی جماعت کو لے کر مدینہ میں چلے آئے، اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور کام شروع کر دیا، کام شروع کر دیا، جماعت تیار ہو گئی، ٹریننگ مکمل ہو گئی، مدینہ کو دار الخلافہ بنایا، مدینہ کو اسلامی قلعہ بنایا، اور اسلام کے غلبے کے لیے کام شروع کر دیا۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ کتنے رقبے پر؟ 9 لاکھ مربع میل پر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول تشریف لے گئے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 مہینے 10 روز کے عرصہ 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ گویا کہ پیغمبر نے جو بنیاد رکھی تھی، جس کام کا آغاز کیا تھا، اسلام کے غلبے کی جو کوشش کی تھی، اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا، اسلام کی سرحدیں پھیل رہی تھی، دنیا کے ٹکڑے زمین کے نقشے اسلام کے پرچم کے سائے میں آ رہے تھے، اسلام سیلاب کی طرح پھیل رہا تھا، اسلام کے رحمت والے بادل دنیا پہ چھاتے چلے جا رہے تھے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں اسلام کو آگے بڑھایا، اسلام کا پیغام دنیا تک دیا۔ 10 سال جیسے میں آپ نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پھیرا لہرا دیا۔ آج پاکستان 2.75 لاکھ مربع میل پہ قائم ہے، اور فاروق اعظم کی بادشاہی 22 لاکھ مربع میل پر محیط ہے۔ تو میرے بھائیوں، توجہ ہے نا، ذرا ذہن میں رکھنا بات، جب اسلام پھیلنے لگا، کیسرو کسرا کی طاقتیں اسلام کے سامنے سر نگو ہونے پہ مجبور ہو گئی، اور اسلام ایران کے ان ایوانوں میں چلا گیا جہاں صدیوں سے آگ کی پوجا ہوتی تھی، جب مجوسیوں کے
اون آپ اس قدوں میں جب بت پرستوں سے بت قدوں میں لا الہ کی آواز گونج اٹھی تو مجوسیت اور یہودیت کی ساجت سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ کسی طرح اسلام کے غلبے کی تحریک کو ناکام کر دیں، اسلام کے غلبے کی تحریک کو آپ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں جیسی تقریر آپ چاہتے ہیں میں نے آخر میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ویسے کرنا ہے، لیکن آپ یہ سارا مضمون آپ کے سارا پس منظر پیچھے سے سمجھ کے آئیے تاکہ میرا دعویٰ بھی سچا ثابت ہو جائے اور بات بھی اپنی حقیقت تک پہنچ جائے۔ تو میرے بھائیوں، ان تین بڑی طاقتوں نے یہودی مجوسی عیسائی مل بیٹھے اور سوچا یہ کہ اسلام کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جا سکتی، اسلام کا پیغام ایک سیلاب کی طرح، اسلام کا نفاذ ایک آندھی طوفان کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں قدم نہیں جما پا رہی، کوئی قوت طاقت مسلمانوں کا راستہ نہیں روک سکتی، آئیے اسلام چبرتے ہوئے قدموں کو روکتے۔ یہ سوچ کر ایک سازش کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات طے کی کہ اگر اسلام کا غلبہ روکنا چاہتے ہیں تو فاروق اعظم کو شہید کرا دیا جائے، حضرت فاروق اعظم کو مسلمانوں سے بصیرت فاروقی چھین لو تو اسلام کا غلبہ رک جائے گا، چنانچہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کرا دیا جائے۔ تو اب آپ ذہن میں رکھنا کہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پہلی سازش فاروق اعظم کی شہادت کی صورت میں ہوئی، پہلی سازش فاروق اعظم کی، یہ پہلی سازش ہے اسلام کے خلاف۔ لیکن اس کے بعد حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے 12 سال کے عرصے میں حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد اپنے دور خلافت میں اسلام کا پیغام پھیلایا، اسلام کی سرحدوں کو وسعت دی، اسلام کا آفاقی پیغام اللہ کی زمین پر پھیلانا شروع کیا۔ 12 سال کے عرصے میں آپ نے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پھیلا رہنا دیا، جب اسلام اتنی تیزی سے پھیلنے لگا تو پھر مجوسیت یہودیت اور نصرانیت سر جوڑ کے بیٹھی کہ ہم نے پہلے کوشش کی تھی کہ اسلام کا غلبہ رک جائے لیکن وہ تو اور زیادہ پھیلنے لگ گیا، اب کیسے روک سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے بصیرت عثمانی بھی چھین لو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، اور یہ وہ علی المرتضی ہے جو صدیق و فاروق و عثمان کے مشیر رہے ہیں، انہی کے مشورے سے وہ عمل کر کے فتوحات کے دروازے کھولتے تھے، آج جب حکومت آج جب اقتدار ان کے سر اقدس پہ آ گیا ہے تو اسلام کا غلبہ رک نہیں سکتا، تو حضرت سیدنا علی المرتضی کی فہم و فراست تدبر و بصیرت سے ان خوفزدہ ہو کر کوشش کی کہ ان کی زندگی میں مسلمانوں کو ملنے نہ دو، چنانچہ 6 سال تک مسلمان آپس میں اختلافات کا شکار رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے میں مبتلا رہے ہیں، اور جب مسلمان کو پیغمبر کے صحابہ کی صورت میں حضرت علی المرتضی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جب آپس میں اختلاف کا شکار ہوئی تو 6 سال کے عرصے میں ایک انچ بھی دشمن کا فتح نہیں کر سکے، ایک انچ بھی دشمن کا فتح، کیا علم معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا انتشار، مسلمانوں کا افتراق یہ ایسی بری چیز ہے کہ جب مسلمان آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوگا تو پھر مسلمان اپنے دشمن پہ قابو. اور یہ اختلاف تو صحابہ کے درمیان میں تھا لیکن ایک انچ بھی زمین فتح نہ ہو سکتا. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب امیر المومنین بنائے گئے تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی دی ہوئی پیشین گوئی کے مطابق تمام دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ جو حضرت علی کے بعد مجھے اپنا امیر مانتا ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے. شان امیر معاویہ
وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی.
جب بیعت ہو گئی مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. اس اتفاق کے نتیجے میں، اس اتحاد کے نتیجے میں، اس وحدت کے نتیجے میں 20 سال دور کے اندر، 20 سال کے عرصے میں اسلام کا پھیلا 64 لاکھ مربع میل پہ لہرا گیا. اس وقت دنیا کی آبادی کا کل رقبہ 1,16,00,000 مربع میل پر مشتمل تھا. 64 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب آ گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام دنیا کے اکثر حصے پہ غالب ہو چکا ہے. اسلام دنیا کے اکثر حصے پہ غالب ہے. اس قرہ ارض پر اسلام کو غلبہ مل چکا ہے. اس قرہ ارض پر اسلام کو غلبہ مل چکا ہے. میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی. پھر خلافت بنو امیہ کے خلاف سازش کی گئی، خلافت عباسیہ کو لایا گیا. پھر جب خلافت عباسیہ مضبوط ہو گئی تو پھر اس کے خلاف سازش کی گئی. اس کے مقابلے میں ہلاکوت چنگیز کو بغداد پہ حملہ دینے کی دعوت دی گئی، جس کے نتیجے میں مسلمان اپنا عروج ختم کر بیٹھے. مسلمانوں پہ بدبخت کا دوہ آیا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ جس کی مثال تعریف پیش کرنے سے قاصر ہے. میں نے تاریخ کا ایک چھوٹا سا پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب دوبارہ میں اس کا جائزہ اس صورت میں لیتا ہوں کہ جب اسلام غالب ہونا شروع ہوا تھا تو اسلام کے راستے میں رکاوٹ جو کھڑی کی گئی تھی، آئیے اس رکاوٹ کے چہرے سے، آئیے اس سازش کے چہرے سے، آئیے اس روڑے کے چہرے سے، آئیے اس دیوار کے چہرے سے ہم نقاب اٹھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ کون بنا تھا، اسلام کے غلبے کے راستے میں سازش کون تھی. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، یہ پہلی سازش تھی. ہم قاتل کو دیکھتے ہیں کہ ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی النسل تھا اور 14 صدیاں گزر گئی. آج فاروق اعظم کے قاتل کو دنیا عزت بابا شجاعت کے نام سے پکارتی ہے اور شہادت فاروق اعظم پر عید مناتی ہے. ابھی مجھے بات پوری کرنے دیجیے. اسلام کے راستے میں جو پہلی رکاوٹ ہوئی، سارے مسلمانوں کو اس کی مذمت کرنی چاہیے یا تعریف کرنی چاہیے؟ تو جو تعریف کرے گا، جو اس رکاوٹ کی تعریف کرے گا، جو اس سازش کو احسان اور قدر کی نظروں سے دیکھے گا، تو ہمیں کہنا پڑے گا یہ بھی وہی سازشی گروہ ہے، یہ بھی وہی سازشی گروہ ہے. تو میرے بھائیوں،
فاروق اعظم کے قاتل کو اگر کوئی گروہ آج سلام پیش کرتا ہے، کوئی گروہ آج اسے بابا شجاع کہتا ہے اور شہادت فاروق اعظم پر کوئی جماعت خوشی مناتی ہے، تو پھر ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ تم فاروق اعظم کے قاتل کو اگر سلام کرتے ہو، شہادت فاروق پر اگر عید مناتے ہو، تو تم ہی وہ لوگ ہو جو اسلام کے خلاف سب سے پہلے رکاوٹ بنے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ثابت کر دیں کہ ہم عید بابا شجاع نہیں مناتے، یا ثابت کر دیں کہ ہم ابو لولو فیروز مجوسی کو اس کے نام کا فیروزہ نہیں پہنتے، ہم اسے اپنا گرو گھنٹال نہیں سمجھتے، ہم یکم محرم کو عید نہیں مناتے، اور جو منائے گا وہ اسلام کا دشمن سمجھا جائے گا، اور جو اس روز کو ایک ثانیہ عظیم سمجھے گا وہ اس اسلام کے دشمن کے ساتھ کبھی بھی تعلقات قائم نہیں رکھ سکے گا۔ یہ پہلی سازش تھی۔ یہ چلو پہلی سازش کو چھوڑ دیجیے، دوسری سازش کو دیکھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 دن ہجرت کو نہایت بے دردی کے ساتھ 40 روز تک مدینہ رسول میں پیاسا رکھ کر پیغمبر کے روضہ اقدس کے پڑوس میں بٹھا کر کاتب وحی جامع القرآن پیغمبر کے دور اعتماد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ مجھے بتلاؤ کہ شہادت عثمان کے دن کو عید قدیر کے نام سے جو اسلام کے غلبے کے راستے میں دوسری مت آئی تھی۔ میرے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں؟ آج کسی کے باپ کی برسی کے دن آپ عید منائے تو بیٹے کو یہ کہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ تم میرے باپ کے دشمن ہو۔ آج ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے روز امت سے قیامت ٹوٹ گئی، مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا اور 3 دن تک جنات کے رونے کی آواز آتی رہی، مسجد نبوی میں نماز ہونا بند ہو گئی، اور اس قیامت کے موقع پر جو عید منائے گا میں اسے کہوں گا کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ عثمان کا منکر ہے، وہ نبی سے بڑے سماج کا بڑا پیغمبر بڑا دشمن اور بڑا منکر ہے، اور پیغمبر کے بڑے سماج کے منکر کو میں ایک لاکھ کے لیے بھی مسلمان نہیں مانتا۔ اور میں نے ایک جمعہ پہلے جنگ میں اعلان کر دیا ہے کہ اس سال جنگ کی زمین پر ہم 18 دن ہجرت کو کسی مائی کے لال کو عید قدیر نہیں منانے دیں گے، عید قدیر نہیں منانے دیں گے۔ ہمارے وہاں کے ایس پی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، میں اس کی تعزیت کے عیادت کے لیے لاہور گیا، میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ کی تقریر پر تو گیا دل سے اٹیک ہوتا گیا۔ میں نے کہا چاہے اٹیک ہو چاہے نہ ہو، چاہے آپ سر کو چاہے آپ کو راحت ملے، لیکن جنگ کا سنی اب اتنی بے ریاستی پتا نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کے سائے سب آپ کی شہادت کے روز حضرت عثمان سے قدم کے جوش پہ تم عید مناؤ، تم بدماشی کرو، یا تم عید مناؤ گے یا ہم رہیں گے جب تم رہو گے۔ میرے بھائی کو اب آگے چلیے، کتنی سازشیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی، اور دونوں میں سازشی کون نظر آیا؟ الزام لگا رہا ہوں یا حقیقت کہہ رہا ہوں؟ اگر کسی کو اعتبار نہ آئے تو وہ دیکھ لے کہ ان دونوں یوم پر عید کس کے گھر میں ہوتی ہے، وہ دیکھ لے۔ کتابوں کی بات نہیں کرتا، یہ کتابوں سے ہٹ کر مشاہدے کی بات کرتا ہوں۔
حکمرانوں تم بھی مشاہدہ کر لو, تم اتنی غیرت تو کر لو کہ جس دن سپوت ڈھاکا ہوا تھا, جس دن پاکستان کو سخت ہوئی تھی, جس دن 93,000 فوج نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے اور تم آج بھی 20 سال گزر جانے کے بعد اس پہ سوچ بناتے ہو, جب امت پہ قیامت ٹوٹی یا اس پہ عید بنائے ان سب کر اس پر سوال ہو سکتا ہے. اب آئیے تیسری طرف, خیر جو اس کی خبر بھی لے لیتے ہیں. اب تیسری طرف آئیے, امت مسلمہ اختلاف کے بعد اجتماع کی طرف آئی, امت مسلمہ جدا ہونے کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ آئی تو لانے والے حضرت حسن تھے. لانے والے حضرت سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ. جب حضرت حسن نے مسلمانوں کو حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا حکم دیا تو مجھے بتلاؤ تو کون کیا تھا جس نے نواز رسول طریقے سے مسلح پاس دیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسن کے پہلو میں نیزہ مارا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حسن کو مذل المومنین کہا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حسن کو تھی تمہیں تاریخ نہیں بچائے گی؟ میں نہیں کہتا. علامہ مدرسی کی یہ کتاب حضرت شروع پڑھو وہ تمہیں جواب دے گی. یہ سب کے سب کی ہے, یہ سب کے سب ہے. یہ سادس نمبر, یہ سادس نمبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آج معاویہ کا تبادلہ کرتے ہو, آج معاویہ کا نام برداشت نہیں ہے اور معاویہ کا نام شیخو پورا میں اگر گیٹ پہ لکھ دیا جائے تو تم کہتے ہو ہم اس گیٹ کے نیچے سے نہیں گزریں گے. تمہیں معاویہ سے اتنی شیر, تمہیں معاویہ سے اتنی دشمنی, تمہیں معاویہ سے دشمنی ہے. تم معاویہ کا تم کو پینا پینے میں رکھتے ہو اور حسن و حسین معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اگر تیرے دل میں معاویہ کی دشمنی ہے, اسے آپ کے دل میں معاویہ کی عزت ہے, مطلب تیرا حسین سے کیا تعلق ہے؟ تیرا حسین سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ 20 سال تک حضرت حسین نے حضرت معاویہ کو اپنا امام مانا ہے.
حسن معاویہ بھائی بھائی, حسن معاویہ
بھائی بھائی,
حسن معاویہ
بھائی بھائی,
حسن معاویہ
بھائی بھائی.
کتنے سال تک امام مانا؟
20 سال
تک. اور جب نہیں مانا, یزید کو نہیں مانا, جب یزید کو نہیں مانا تو لڑے جھگڑے, خاندان نبوت شہید کروایا, اپنے آپ کو دکھ اذیت اور مصیبت میں مبتلا کر دیا. تو حسین نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ جس کو سمجھا شہید ہو گیا, لگتا رہا خاندان قربان کر دیا, بیعت نہیں کی اور جس کی بیعت کی ہے میں بیعت کر کے علی الاعلان عملی صورت میں بتلاتا ہوں کہ میں اس پہ راضی تھا. میں غلط ہوتا تو بیعت نہ کرتا.
جس کو غلط سمجھا نہیں کی
اور جس کی کی تو اس کو صحیح سمجھا, اس کو صحیح سمجھا. 20 سال میں اسلام کا جھنڈا دنیا کے طریقے پہ غالب کر دیا, لہرا دیا. 22 رجب المرجب کو حضرت معاویہ فوت ہو گئے. حضرت معاویہ محسن امت, محسن اسلام, عرب و عجم کے تاجدار, فاتح عرب و عجم, گاس پہ پنچ پیغمبر کے براق نے نسبتی, قرآن کی آیتوں کی کتابت کرنے والے, جو اس دنیا میں جو 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پیرا لگاتے ہیں, کون معاویہ حسن و حسین کا امام معاویہ, کون احمد معاویہ کہ جس معاویہ کے ہاتھ پہ زین العابدین نے بچپن میں بیعت کی تھی, کون معاویہ خاندان
ابو بکر کو جو معجزہ وظیفہ دیتا تھا, جب وہ معجزہ پاک ہو گئے آج ان کی وفات پہ پورے کون بناتے ہیں, ان کی وفات پہ اسی کون بناتے ہیں, ان کی وفات پہ اللہ کون بناتے ہیں, ان کی وفات پہ کنڈے کار کرتے ہیں, جو معجزہ کی وفات پہ خوشی کرتا ہے وہ اپنے حسین کا دوست نہیں ہو سکتا.
یہ اسلام کے خلاف, یہ اسلام کے خلاف دشمنی کا چوتھا ادارہ ہے. دشمنی کا پھر بنو عباس کو اٹھا کر بنو معاویہ کے خلاف لانے والے تاریخ بتلائے گی شیعہ تھے. پھر بنو عباس آیا, اقتدار مضبوط ہوا, صدیاں حکومت رہی,
تو ابن القمی کون تھا؟ وہ نصیر الدین دوسری کون تھا جو علاقوں دنگے کرے کر امت مسلمہ پہ ٹوٹ پڑا تھا؟ وہ ابن القمی سجا تھا, وہ نصیر الدین دوسری سجا تھا جو علاقوں دنگے کے ساتھی تھے,
جو علاقوں دنگے کے ساتھی تھے. یہ پانچویں سازش صلاح الدین ایوبی کو پڑھو, کون ساتھ سے کرتا تھا؟ ٹیپو سلطان کو پڑھو, سراج الدولہ کو پڑھو تو تاریخ کہتی ہے میر جعفر تھا, میر صادق تھا. کون تھے؟ شیعہ تھا. کون تھے؟ اگر پرانی تاریخیں آپ کی یادداشت میں نہیں ہے یا آپ کی یادداشت کی تختی سے ناپ ہو گئی ہے تو چھوڑ دیجئے پچھلی تاریخ کو. پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا اور جب بنا تو قرارداد مقاصد تیار ہوئی جس میں اسلام کے نفاذ کی بات تھی. جب اس کے نفاذ کا وقت قریب آیا, جب اس کو باضابطہ قانون کی شکل دینے کا وقت آیا تو قانون مقرر کرنے والا سکندر مرزا کون تھا؟ سکندر مرزا شیعہ تھا جو مر کر آج بھی ایران میں پڑا ہوا ہے. کون تھا جو اسلام کی راہ روکنے والا تھا؟ آگے چل کے سن 65 میں انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے, پاکستان نے انڈیا کے ٹڈی کے لشکر کو مات کر دیا, اس کے اچانک حملے کو پسپا کر دیا اور دنیا نے پاکستان کی کامیابی سے نظارہ اپنی آنکھوں سے حیرت کے ساتھ دیکھا. لیکن 6 سال بعد پاکستان کی 90 لاکھ فوج کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کرنے والا, پاکستان کو 2 لاکھ کرنے والا, پاکستان کا ایک حصہ بھارت کے قبضے میں دینے والا آغا جاجا خان کون تھا؟
کون
تھا؟ میرے بھائیوں آگے چلیے, آگے چلیے. سن 70 میں میں حوالوں کی بات نہیں کرتا, میں مشاہدوں کی بات کرتا ہوں. مشاہدے سے دیکھ لو, کتاب دکھائیں گے کہیں گے انڈیا سے آئی ہے, انڈیا سے باتیں لکھ رہا ہے. جی یہ کتاب امریکہ سے آئی ہے, شکتی لاہور سے ہو اور اس کمینے کا گھر وزیر اعظم کے گھر سے 2 فٹ لان پر بنا ہوا ہو, اس کو کچھ کہنے کے بجائے جیسے کتاب انڈیا سے آئی ہے. چلو انڈیا سے کہہ دو گے, امریکہ سے کہہ دو گے, لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا تھا سکوت تھاتا کا اور 90,000 فوج کے ہتھیار ڈالنے کا, یہ بھی امریکہ میں پیش آیا تھا؟ یہ کہاں آیا تھا؟ سن 70 میں تحریک چلی, تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے, اور اس کے نتیجے میں مارشاء اللہ آیا, جنرل ضیاء الحق آئے, انہوں نے 12 ربیع الاول کو اسلام کے نفاذ کا اعلان کر دیا. جب اسلام کے نفاذ کا اعلان ہو گیا تو کون وہ تحریک تھی, کون وہ جماعت تھی جس نے پورے ملک میں بینر لگا دیے, پورے ملک میں چاکر گرا دی, پورے ملک کو سب سے اٹھا لیا کہ ہمیں اسلام نہیں چاہتے, تحریک الفاظ فکا جاتی, ہمیں تو فکر جات لیا چاہیے. کون تھا جو اسلام کے مقابلے میں سیدھا جان جلایا. یہ پاکستان کی بات ہے. کیا ضرورت تھی سیدھا جاسویا کا نعرہ لگانے کی؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں اسلام نہیں چاہیے, ہمیں سیدھا جاسویا چاہیے. اور ہمارے سادے لوگ بھی عجیب ہیں, کہنے لگے کوئی گا نہیں یار, حضرت جعفر صادق کی فکر کر لے تو وہ بھی بڑے بزرگ تھے, اگر ان کی فکر آ جائے گی تو کون سی اسلام کے خلاف ہوگی؟ چلو آ جانے دے. لیکن کبھی کسی نے سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ دنیا میں کوئی مائی کلا ایسا محقق ایسا عالم ہے اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے چیلنج کو قبول کرے, کوئی دنیا کی جگ میں مانے اثر پہچا کرے وہ سامنے آئے اور جعفر صادق کی فکا ثابت کرے. حضرت جعفر صادق کی فکا سمجھے بات آئی؟ خیال رہا حضرت جعفر صادق کی فکا نہیں ہے. زور سے بول کے اگر آپ کا مطالعہ نہیں تو میرا تو ہے نا, آپ کو ڈرتے ہیں چاہے تو میں کر رہا ہوں. کوئی فکا جعفریا دنیا میں نہیں ہے. حضرت جعفر صادق سے ایک کتاب لاؤ میں شیعہ مذہب قبول کر لوں گا, تم ایک کتاب سے لاؤ میں سپاہی صحابہ چھوڑ دوں گا. ایک کتاب سے کی بات نہیں, فکا جعفریا کے نام سے جعفر صادق سے تم ایک خط ثابت کر دو میں شیعہ مذہب قبول کر لوں گا. اور لوگ کہیں گے جی پھر فکا جعفریا کے بنا ہے تو فکا جعفریا کہاں سے؟ اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو, شیعہ مذہب آج جن کتب پر مبنی ہے, جن کتابوں کو فکا جعفریا کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے, یا فکا جعفریا کا نام چھوڑیے شیعہ مذہب کی بنیاد جن کتب کو بنایا گیا ہے, یہ کتب حضرت جعفر صادق کی وفات کے 225 سال بعد سے لے کر 350 سال بعد کے عرصے میں لکھی گئی ہے. گویا کہ باپ تو مرے, 2 صدیاں بیت گئیں, بچہ آپ پیدا ہو رہا ہے. بچہ باپ کو قبر میں گئے 200 سال گزر گئے, اب بیٹا آ رہا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو 200 سال پہلے پڑا, تو گار میں چھپا رہا, تو کہاں سے نکل آیا؟ اور چلو بات سنو, ایک لمحہ کے لیے بالفرض لیول محال تسلیم کر لیتا ہوں کہ شیعہ تمہاری کتاب اصول کافی الاستنصار من لا یضل فقیہ تہذیب الاحکام جس سے تم فقہ جعفریا کی بنیاد اور چاہے اربا کہتے ہو جس پر تمہارے مذہب کی بنیاد جہل ہے, جو سجدے کی جب کی جہل ہے, آؤ میں ان کتابوں پہ بحث کرتا ہوں. میرے ساتھ اسمبلی میں آ جاؤ, میرے ساتھ عدالت میں آؤ, کسی چوک چرائے میں آؤ, اگر تم اصول کافی سے اسلام ثابت کر دو میں سجدے مذہب قبول کر لوں گا. میں اسی اصول کافی سے تو دعوت کرتا ہوں پھر تمہیں اپنے آپ کو کافر کہنا پڑے گا. انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہیں کی محفل سجا رہا ہوں. چراغ میرا ہے رات, کتاب تمہاری ہے, کھولو سولے کافی. اور یہ وہ کتاب ہے کہ کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہے, مقدمہ اور ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب بار میں امام غیب کے پاس غار میں گئی اور وہاں سے امام سے پاس ہو کر آئی ہے. امام سے حضرت جعفر صادق چھٹے امام ہیں, اور بطور شیعہ کے جن کے بارہویں امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم، پھر نقی، پھر تقی، پھر حسن عسکری، درمیان میں ایک تو اور پھر جناب ان کے بیٹے پتہ نہیں ہوئے تھے یا نہیں تھے، وہ غائب ہو گئے، یہ پشتیں گزر گئی، کتاب اب لکھی جا رہی ہے اور کتاب گئی امام کے پاس، اور اسی کتاب میں سب سے پہلے امام کی صفات کو بیان کیا ہے کہ امام کون ہے جس کا کلمہ، جس کا نام آج کلمے میں لیا جاتا ہے، جس کا نام آج اذان میں لیا جاتا ہے۔ شیعہ مذہب امام کے بارے میں عقیدہ امامت کی بڑی وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام وہ ہے کہ جس کے قبضے میں کائنات کا چندہ کر رہا ہے، امام وہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، امام وہ ہے جو ماں کی راہ پہ پیدا ہوتا ہے، امام وہ ہے جو ماں کان ماں یقین کے عمل رکھتا ہے، امام وہ ہے جو رب کی حرام کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے، حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہے، امام وہ ہے جو حاصل حاصل لا کر ہوتا ہے، امام وہ ہے جس میں بڑی آتی ہے، امام وہ ہے جو نبی سے افضل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور باتیں چھوڑ دو، شیعہ کا صرف عقیدہ امامت پڑھ لو، اگر تمہیں وہ سورج کی طرح کفر نظر نہ آئے تو مجھے گولی مار دینا۔ عقیدہ امامت کہ ہمارے بارہ امام ہیں جو نبیوں سے افضل ہیں، جو بارہ کے بارہ معصوم ہیں، جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن کے قبضے میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جنت اور جہنم میں تقسیم وہ کریں گے جس کو چاہے جنت میں ڈالیں، جس کو چاہے جہنم میں ڈالیں، اور ہمارے امام نبیوں سے افضل ہے، یہ بات اصول کافی میں موجود ہے، اور خمینی کی کتاب حکومت اسلامی میں موجود ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے اماموں کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو۔ مجھے بتلاؤ کہ قادیانیوں کا قصور کیا تھا؟ قادیانیوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا تھا، یہ قصور تھا۔ جب اسمبلی کے فورم پہ بات آئی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے مرزا ناصر نے کہا کہ جی غلام احمد قادیانی اصلی نبی نہیں تھا، اصلی نبی حقیقی نبی نہیں تھا، وہ مجازی نبی تھا، وہ دلی نبی تھا، وہ برودی نبی تھا، وہ بروج کے مجاز کے رنگ میں آیا تھا۔ تو اسمبلی والوں نے کہا تم اصلی مانو تب کافر ہو، دلی مانو تب کافر ہو، برودی مانو تب کافر ہو، مجازی مانو تب کافر ہو، اور جو اصلی برودی دلی مجازی کی بیعت تھے وہ تب کافر ہے، جو بارہ اماموں کو نبیوں سے آلہ کہے وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں کافر نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی پشت پہ حکمران ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایران ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ تقریب گار ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ بدماشی کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے آزادی ہے۔ تم جیسے جتنا ہی تقریب گار ہو کافر کافر ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا گھرانا ہو۔
بیٹھ جائیے، تمہارا ذات
میرا دوسرا نام، ہمارا نوجوان دنیا کا ترجمان، دنیا کا ترجمان۔
اپنی بات کو ضمانت دینے کی بجائے میں اپنی ساری بحث کو سمیٹنا چاہتا ہوں،
اور آخری الفاظ پر، آخری جملوں پر جو پوری تقریر کا خلاصہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے عرض کرنے کے مطابق سپاہ صحابہ کی منزل کیا ہے؟ کیا منزل ہے؟ اور جس جس دور میں اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کے غلبے کو روکنے کے لیے جو سادس، جو روڑا اٹکایا گیا، جو کوشش کی گئی، جو ناپاک چال چلی گئی، وہ ناپاک فادرز کون تھے؟ وہ کون تھے؟ فاروق اعظم کے قاتل کو سلام شیعہ کرتا ہے، عید کا دن شیعہ مناتا ہے، حضرت عثمان کے قتل پر عید شیعہ مناتا ہے، حضرت حسن کو مسلح کھینچ کر نیزا شیعہ نے مارا تھا، حضرت معاویہ کی وفات پہ خوشی شیعہ نے منائی تھی، خاندان بنو امیہ کی حکومت کو تبدیل کر کے بنو عباس کو شیعہ لائے تھے، بنو عباس کو غارت کرنے کے لیے بغداد پہ ہلاکو چنگیز کو ابن الکمی نصیر الدین توسی آئے تھے، صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی کے مقابلے میں سازش شیعہ کی آئی تھی، سراج الدولہ ٹیپو سلطان کے مقابلے میں میر جعفر میر سازش شیعہ تھے، قرارداد مقاصد کی راہ روکنے والا سکندر مرزا شیعہ تھا، پاکستان کو درخت کرنے والا یحیی خان شیعہ تھا، اسلام کے نفاذ کے اعلان کے بعد سازش کرنے والی تاریخ کی جنگ نفاذ شیعہ جعفریہ شیعہ تھی، تو پوری تاریخ کے آئینے میں جھانکنے کے بعد مولانا حق نواز اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس دیوار کو گراؤ، پہلے اس نہیں توجہ رہی، پہلے اس یہ ہے باپ کے شیعہ سے لڑتے کیوں ہیں، جھگڑتے کیوں ہیں، جب روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ 14 صدیوں میں اسلام کا جب بھی غلبے کے لیے تحریک اٹھی تو شیعہ رکاوٹ بنی، شیعہ دیوار بنی، شیعہ روڑا بنا، تو میرا تیرا کام یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے اٹھ جا، غلبہ اسلام کے لیے کھڑا ہو، اور جب کھڑا ہوگا تو اسلام کے غلبے کے لیے پہلے اس دیوار کو توڑ دے، پہلے اس دیوار کو توڑ دے، اس کو ریزا ریزا کر، اس کو راستے سے ہٹا، اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دیوار پری کامیاب ہوئی سازش پروان تصدیق کیے گئی کہ ان کے چہرے سے ان کے منہ سے اسلام کا نعرہ اور اسلام کا پردہ ہٹا نہیں تھا، دیوار جابا ان کے چہرے سے نکال اٹھاتی ہے اور ان کا چہرہ دنیا کو دکھاتی ہے تاکہ یہ سازش کامیاب نہ ہو سکے، تاکہ یہ سازش کامیاب، آخری بات جو بطور نصیحت کی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے، آپ پھر آئیے کہ سپاہی صحابہ کا مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے، زور سے مقصد کیا ہے، اب کوئی بتلائے کہ ہمارا مقصد تو غلبہ اسلام ہے، کسی کو اس پر اعتراض ہے؟ حکمرانوں کو ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو ہونا چاہیے، ہم تو غلبہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب آپ میں سے ایک ایک فرد، ایک ایک نوجوان بوڑھا بچہ اور مرد عورت سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، تو مجھے بتلاؤ جب تم کس اسلام کو دنیا پہ غالب کرنا چاہتے ہو، جو اسلام تم اپنے وجود پہ غالب نہیں کر سکتے ہو وہ دنیا پہ غالب کیسے آئے گا؟ اگر دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا نعرہ سچا ہے تو پہلے اپنے وجود پہ غالب کیجیے، معاف کرنا۔